اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے ہم اس کتاب کے چوتھے باب واقعہ کربلا کے تجزیہ و تحلیل پر شارٹ لیکچرز بیان کریں گے۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ بعض تاریخی شخصیات اور واقعات اس نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ناشناختہ رہتے ہیں۔ ان کا اپنا زمانہ اور ان کے اپنے زمانے کے افراد ان کو پہچان نہیں پاتے، نہ ان شخصیات کو نہ ان واقعات کو۔ فلسفہ تاریخ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بعض واقعات کی نوعیت ہوتی ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں پہچانے جا ہی نہیں سکتے، بلکہ جب وہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور ان واقعات کے نتیجے میں مختلف رد عمل اور مختلف واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام رد عملوں کو اور ان تمام واقعات کو جو اس واقعے کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس عظیم واقعے کے حقائق لوگوں پر آشکار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ واقعات کی طرح شخصیات بھی ایسے ہی ہیں۔ مثلاً امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے زمانے میں ناشناختہ تھی، بلکہ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں امام عالی مقام امیر المومنین جس زمانے میں بھی ہوتے، وہ اپنے زمانے کے لیے ناشناختہ رہتے، ان کا زمانہ ان سے پیچھے رہتا اور ان کو پہچان نہ پاتا۔ امیر المومنین کو جب ضربت لگی اور 21 رمضان کو شہید ہونے سے پہلے پہلے اس دورانیے میں آپ نے بہت سارے وصیتیں فرمائیں، ان میں ایک قول اور ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں غدن تعرفونی ویکشف لکم سرائری، تم مجھے آج نہیں پہچانتے، آج تم مجھے پہچان نہیں سکو گے، کل وقت گزرنے کے ساتھ تم مجھے پہچانو گے اور تمہارے لیے میری زندگی کے اور میری شخصیت کے بہت سارے راز تب کھلیں گے۔ تو امیر المومنین ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو اپنے وقت کے لوگ پہچاننے سے قاصر تھے۔ اب صدیاں گزرنے کے بعد ان کی شخصیت کے بعض پہلو لوگوں کے لیے آشکار ہوئے اور بعض حقائق لوگوں کے سامنے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنی احادیث نقل کرنے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جو تم مجھ سے سنتے ہو اس کو آگے نقل کرو، بعد والی نسلوں تک اس کو منتقل کرو، جن لوگوں نے نہیں سنا اور جو اس جلسے میں حاضر نہیں ہے، اس مجلس میں حاضر نہیں ہے، ان تک میری یہ باتیں پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے رب حامل فقن غیر فقین، بہت دفعہ ایک حکمت والی بات، ایک گہری بات کو حمل کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، وہ خود اس حکمت کو سمجھنے سے اور اس کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ رب حامل فقن الا من ہوا افقہ منہو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ایک گہری بات کا اور ایک حکمت کا حامل ہوتا ہے، وہ اس بات کو ایک ایسے فرد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ فرد اس کی گہرائی کو اس سے حامل سے اور نقل کرنے والے سے زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ دقت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ پس ایسے افراد، ایسے اقوال موجود ہیں، ایسے فرامین موجود ہیں جو اپنے زمانے میں پہچانے نہیں جا سکتے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں ہمارے زمانے کی مثال لے لیجئے، سید جمال الدین ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو اپنے زمانے میں کسی نے نہیں پہچانا اور اب ہر کوئی ان پہ افتخار کرتا ہے۔ ایرانی کہتے ہیں وہ ایرانی تھے، افغانی کہتے ہیں وہ افغانی تھے، مصر والے کہتے ہیں ہم ان پہ افتخار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مصر کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک پناہ گاہ کے طور پہ جو ہے وہ چنا، اور ترکی والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے باعث افتخار تھے کیونکہ وہ ترکی میں فوت ہوئے۔ لیکن اپنے زمانے میں جلال الدین افغانی کو کسی نے بھی نہیں پہچانا، سید جلال الدین کو کسی نے بھی نہیں پہچانا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسلامی تحریکیں در حقیقت اس کے بانی، اس کی بنیاد رکھنے والے، اور آج تک بہت سارے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ ان کی بنیاد رکھنے والے سید جلال الدین تھے۔ امام عالی مقام کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے، امام عالی مقام کی تحریک اور واقعہ عاشورہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ ان واقعات میں سے ہے کہ جو شاید ہزار سال گزرنے کے بعد جو پہچانے جا سکتے ہوں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس واقعے کے بعض پہلوؤں کو انسان پہچاننے میں کامیاب ہوا ہے اور بعض حقائق انسان پر آشکار ہوئے ہیں۔ شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کا ایک معروف قول اور معروف وصیت جو انہوں نے محمد ابن حنفیہ کے نام اپنے خط میں لکھی، اس قول میں ایک جملہ ہے کہ جو میں نے خود کئی بار پڑھا لیکن اس کے باوجود ابھی مجھے سمجھ آیا، کئی بار پڑھنے کے بعد اس کے ابھی میرے لیے نئے حقائق اس کے لیے سامنے آئے۔ امام کا یہ معروف جملہ ہے، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیرا بسیرت جدی و ابی۔ امام کو یہ معلوم تھا کہ بعد میں الزامات لگائے جائیں گے کہ امام عال مقام نے مثلاً بغاوت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے ذاتی مفادات کے لیے امام نے یہ قیام کیا، لہذا شروع میں کہتے ہیں کہ میں فساد پھیلانے کے لیے، میں کسی نعوذ باللہ من ذالک شر انگیزی کے لیے، میں کسی ظلم کے لیے یہ قیام نہیں کر رہا، بلکہ یہ قیام صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور یہ جملہ خاص کر کے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں یہ جملہ و اسیرس بسیرت جدی و ابی، اس جملے میں بہت سارے حقائق پنہان ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں کہ ہمیں شورا اور عثمان کے انتخاب کے ماجرا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب عمر کو ضربت لگی تو اس وقت شہید مرتضیٰ متحری کے بقول اس نے ایک نئی بدعت کا آغاز کیا، اور وہ بدعت شورا تھی۔ یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو نہ پیغمبر نے اپنایا اور نہ ابو بکر نے اپنایا، یہ در حقیقت عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت تھی۔ شورا 6 افراد پر مشتمل تھی، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف اس کے اراکین میں سے تھے۔ شورا جب شروع ہوئی تو جناب زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دی، جبکہ طلحہ نے عثمان کے حق میں رائے دی، اور سعد ابن ابی وقاص برکنار ہو گئے اور بے طرف رہے، جبکہ عبد الرحمن ابن عوف نے بھی یہ کوشش کی کہ لوگوں کو یہ دکھلائے کہ میں بھی بے طرف ہوں، میں بھی کسی ایک طرف کی اور کسی ایک شخص کی جانبداری نہیں کروں گا اور غیر جانبدارانہ رہوں گا۔ تو اس نے اس وقت امام علی علیہ السلام اور عثمان دونوں سے یہ سوال کیا کہ کیا، پہلے امیر المومنین سے یہ سوال کیا کہ میں اس شرط پہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں کہ آپ یہ عہد کریں کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے اور سیرت شیخین کے مطابق عمل کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اپنی روش اور اپنی سیرت کے مطابق عمل کروں گا، جبکہ عثمان نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ شہید مرتضی متحری کہتے ہیں اگرچہ عثمان کا بعد کے افعال یہ بتاتے ہیں کہ نہ اس نے قرآن و سنت پہ عمل کیا اور نہ ہی سیرت شیخین پر، امیر المومنین نے اس وقت حتیٰ مصلحت کے لیے بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ وہ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ آخر یہ سیرت کیا ہے؟ کیا یہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام میں ایک قانون ہے اور ایک اس قانون کو نافذ کرنے کی روش ہے، اور رہبریت اور حکومت کی ایک روش ہے۔ اسلام کا قانون قرآن و سنت ہے، امیر المومنین اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے کا سربراہ ہونے کی اہمیت سے امیر المومنین کا فریضہ یہی بنتا ہے اور ہر رہبر کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو اور اس قانون پر عقیدہ رکھتا ہو اور اس کو اس پر عمل پیرا رہنے کا عہد کرے۔ لیکن قانون سے ہٹ کر ایک سیرت بھی ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت در حقیقت سیر سے ہے، سیر کا معنی ہے حرکت کرنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ایک خاص وزن پر ہے جسے کہتے ہیں علم صرف میں فعلہ کا وزن، فا عین لام تے گولتے، اور اس میں فا جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، عین جو ہے وہ مجزوم ہے، لام کے اوپر فتح ہے، اور تا جو ہے اس پہ اعراب کے مطابق جو ہے وہ حرکت آئے گی۔ تو یہ جو فعلہ کا وزن ہے، اس وزن پر جو بھی مصدر آتا ہے، یہ در حقیقت ایک مصدر کا وزن ہے، اس وزن پر جو بھی مصدر آتا ہے اس مصدر میں روش اور طریقہ کار کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیرہ یعنی حرکت کرنے کا طریقہ، حرکت کرنے کی روش۔ تو پس سیرت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ سیرت ایک خاص روش اپنی زندگی میں اپنانے کو کہیں گے کہ یہ سیرت ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو شریعت لائے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے اور ان پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ ایک ذمہ داری نبوت تھی، جبکہ دوسری ذمہ داری معاشرے کی رہبریت ہے، اور ایک ذمہ داری مثلا قضاوت ہے۔ اس رہبریت کی ذمہ داری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قانون پہ عمل کرنا ہے، لیکن کیسے اس اسلام کو نافذ کرنا ہے، اس قانون کو کیسے نافذ کرنا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے آزادی حاصل تھی، وہ خود مختار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صوابدید کے مطابق اور اپنی بصیرت کے مطابق ایک روش اپنائی، اور اس روش کے مطابق انہوں نے قرآن و سنت کو نافذ کرنا تھا۔ اب امیر المومنین اگر یہ قبول کر لیتے کہ میں جو ہے وہ سیرت شیخین پر عمل کروں گا، تو در حقیقت اسلامی رہبر کا، اسلامی معاشرے کے رہبر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف وہ قرآن و سنت پر عمل کرے، دوسری طرف حکومت کو اور اس قوانین کو نافذ کرنے کے لیے صحیح روش کو اپنائے، صحیح اسلامی روش کو اپنائے، اگرچہ وہ اس روش میں آزاد ہے، لیکن وہ اسلامی اصولوں کے مطابق روش ہونی چاہیے۔ اب اگر امیر المومنین یہ قبول کر لیتے کہ شیخین کی روش پر میں چلوں گا، تو اس کا مطلب ہے شیخین نے اپنی زمانے میں جو بدعات انجام دی ہیں، مثلا عمر نے بدعات انجام دی، وہ سمجھتا تھا کہ شریعت میں وہ بعض احکام کو حلال خدا کو حرام کر سکتا ہے، یا حرام خدا کو مصلحت کی وجہ سے حلال کر سکتا ہے، جیسے کہ نماز تراویح، یا جیسے متق کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب امیر المومنین اگر اس کو قبول کرتے تو اس کا مطلب تھا کہ میں بھی حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر سکتا تھا۔ یا مثلا عمر نے جو ایک روش اپنائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال مساوی طور پہ سب کے درمیان تقسیم ہوتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی مساوی تقسیم ہوتا رہا، لیکن عمر کے زمانے میں آہستہ آہستہ इस मुसावात की बजाय बाज़ लोगों को ज़्यादा बैतुल माल में से तरजीह दी जाने लग पड़ी। तो अब अमीरुल मोमिनीन अगर ये कबूल करते कि मैं सीरह शेखैन पर अमल करूँगा, तो इसका मतलब है मैं इस रविश को भी सही करार देता हूँ। बस अमीरुल मोमिनीन खुद ये समझते थे कि मैं एक इमाम होने के नाते से जो रविश अपनाऊँ वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए, वो मेरी अपनी रविश होगी। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस रविश को कबूल नहीं करूँगा, बल्कि मैं कुरान और सुन्नत पर अमल करने की आयत करता हूँ, साथ साथ अपनी सीरत पर अमल करूँगा, अपनी रविश के मुताबिक हुकूमत को चलाऊँगा, ना सीरत शेखैन पर अमल करूँगा। जबकि उस्मान ने फौरन इस को कबूल कर लिया और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने भी उस्मान के हक में राय दी और इस तरह उस्मान जो है वो खलीफा बन गए। तो अब इस वाक़े और इस माजरे और इस सारी तफसील की रोशनी में हम इमाम अली मकाम के इस जुमले को कि आप जो फरमाते हैं उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि मैं अमर बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ, व असीर अब सीरत जद्दी व अभी, और अपने जद अपने नाना और अपने बाबा की सीरत के मुताबिक अमल करूँ, इस जुमले को अपने अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस सिलसिले की अगली कड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।